أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
اللهم صل على محمد وآل محمد
واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من الأولين والآخرين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب مبين بسم الله الرحمن الرحيم انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون صلوات على محمد
وعلى اله صل على محمد وعلى
محمد اذن محترم ہماری گفتگو مرجعیت اور رہبریت اور ولایت کے حوالے سے ہو رہی ہے اور کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ زندگی کے ہر معاملے میں ہم لوگ رجوع کرتے ہیں, اس کو آج کل کنسلٹنسی کرتے ہیں. کنسلٹنسی کا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو کنسلٹنٹس ہیں, کچھ لوگ ہیں جو ایکسپرٹ ہیں کسی بھی فیلڈ کے, کسی بھی شعبے کے, تو ان سے رجوع کرنا یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے. اس کے لیے کسی اور دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ صدیوں سے ہوتا چلا آیا ہے, لوگ علاج معالجے کے لیے طبیب سے, حکیم سے, ڈاکٹر سے رجوع کرتے رہے ہیں. کل میں آپ کی خدمت میں جو کچھ حکمت کے حوالے سے بات کر رہا تھا, اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی ہربل میڈیسن کے خلاف ہوں. یہ بھی ایک طریقہ علاج ہے دنیا میں, جس طرح اور بہت سارے طریقہ علاج ہیں دنیا میں. جو ہیلنگ میتھڈز ہیں وہ ہزاروں میں ہوں گے, اور اس کا تعلق مختلف علاقے سے ہیں, مختلف ریجن سے ہیں. کچھ بر صغیر میں جو آریو ویدک طریقہ چائنا کے اندر دیکھیں, آکو پنکچر, اور پتہ نہیں کون کون سے طریقے دنیا میں چل رہے ہیں. تو کچھ قدیم ہیں, کچھ جدید ہیں, اور جو قدیم ہیں وہ بعض اوقات وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آبسلیٹ ہو گئے, ختم ہو گئے ہیں. اب انسان ذرا زیادہ پریشان ہے بیماریوں کی وجہ سے, مہنگائی کی وجہ سے, اور میڈیسن اور یہ جو فارماسیوٹیکل فرمز ہیں ان سے پریشان ہیں لوگ. سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کوئی مافیا ہے جو کما رہا ہے, تو وہ لوگ واپس پلٹ رہے ہیں پرانے طریقہ علاج کی طرف, ہربل کی طرف اور دیگر چیزوں کی طرف. تو یہ سب طریقہ علاج ہیں, اور اگر کسی کے پاس اس میں سے کوئی نسخہ ہے, کوئی طریقہ علاج ہے, تو اس کو چاہیے کہ وہ جدید سائنس کی روشنی میں اس پر نئے سرے سے ایک ریسرچ کر کے, تحقیق کر کے اس کو پیٹنٹ کروائے, اس کو ریکوگنائز کروائے. جو اس کی جو باڈیز ہیں, اس کے جو ادارے ہیں, وہاں سے اس کو ریکوگنائز کروائے تاکہ وہ آفیشلی قابل قبول ہو سکے. یہ نہ ہو کہ ہر شخص جو ہے وہ دوائی پرسکرائب کر دے, ہر شخص جو ہے وہ حکیم بن جائے اور لوگوں کا علاج معالجہ شروع کر دے. یہ تو کسی کی زندگی سے کھیلنے والی بات ہو گئی. اس چیز کی اجازت کسی بھی معاشرے میں نہیں دی جا سکتی. اس کا مزید آپ اس میں مذہب کا ذرا ٹچ لگا دیں, اس کا اسلامی ٹچ لگا دیں تاکہ زیادہ زیادہ قابل قبول ہو جائے. تو آج کل تو شہد بھی اسلامی ہو گیا ہے, اسلامی شہد, جس میں مکھیاں جب نکلتی ہیں تو وضو کر کے نکلتی ہیں. تو بہرحال مذہب کا ٹچ دے کر جو ہے وہ زیادہ قابل قبول چیزوں کو بنایا جاتا ہے. خلاصہ یہ ہے کہ ہر دور میں ہی انسان جو ہے وہ ایسے لوگوں سے رجوع کرتا ہے, اور زندگی کے ہر معاملے میں کرتا ہے جس کا وہ خود ماہر نہیں ہوتا, جس کا وہ خود ایکسپرٹ نہیں ہوتا. اور وہ جو ایکسپرٹس ہیں, وہ جو ماہرین ہیں, ان کے درمیان ڈفرینس آف ویوز اور ڈفرینس آف اوپینین پایا جاتا ہے, کیونکہ وہ بھی انسان ہیں, وہ بھی چیزوں کو سوچ رہے ہیں, غور کر رہے ہیں. تو یہ جو ڈفرینس آف اوپینین ہے, جس کو آپ علمی اختلاف کہتے ہیں, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, بلکہ یہ ہر تحقیق کی بنیاد ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کسی معاشرے کے اندر کہ علمی اختلاف نہ ہو, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ تحقیق ہی نہ ہو. کیونکہ اگر تحقیق ہوگی تو اس کے نتیجے میں اختلاف بھی سامنے آئے گا. تو اختلاف بری چیز نہیں ہے. قرآن کریم میں جس چیز کو برا کہا گیا ہے, جس چیز کی مذمت کی گئی ہے, وہ ہے تفرقہ. ولا تفرقوا, تفرقہ نہ کرو. ولا تنازعوا, تنازع نہ کرو. ٹھیک ہے, تفرقہ اور تنازع جو ہے وہ بھی اختلاف ہی کی ایک شکل ہے, لیکن اس کا تعلق جو ہے وہ اجتماعی معاملات سے ہے. کہ ایک معاشرہ ہے, اس کے اندر لوگوں کو مل جل کے رہنا چاہیے, اس میں کوئی شخص تفرقہ پھیلا رہے ہیں, لوگوں کے درمیان ایک اتحاد اور اتفاق ہونا چاہیے, وہ انتشار پیدا کر رہا ہے, تنازع پیدا کر رہا ہے. اس چیز سے منع کیا گیا. وتفشلوا وتذهبوا, تم کمزور پڑ جاؤ گے. تو جب تفرقہ کرو گے تو کمزور پڑ جاؤ گے, ظاہر ہے اجتماعی طور پر. تو اس چیز سے منع کیا گیا. جہاں تک اختلاف کا تعلق ہے, اختلاف جو ہے یہ نیچرل ہے اور ہر شعبے میں ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ شاید یہ اختلاف مذہب میں ہے, یا یہ کہ سوشل سائنس میں ہے, یا فلسفی میں ہے, یا لٹریچر میں ہے, اور جو نیچرل سائنس ہے, جو فزیکل سائنس ہے, جو بایولوجیکل سائنسز ہیں, ان کے اندر شاید نہیں ہے, تو ایسا نہیں ہے کہ ہر شعبے میں اختلاف. ایک مثال میں اکثر دیتا رہتا ہوں, وہ مثال اتنی مرتبہ دے چکا ہوں میں کہ فوراً دماغ میں وہی مثال آ جاتی ہے کہ مثلاً جب ہم میٹرک کے کلاس میں تھے تو فزکس کے ٹیچر ایک دن پڑھانے کے لیے آئے, اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو آج پڑھائیں گے اٹامک اسٹرکچر, اور پھر وہ ایک تھیوری پڑھا کے چلے گئے جس کا سائنٹسٹ کا نام تھا نیل بوہر. دوسرے دن پھر وہ آئے, کہیں گے آج پھر اٹامک اسٹرکچر پڑھائیں گے. ارے سر, کل تو پڑھا کر گئے آپ. کہ نہیں, آج ایک اور تھیوری ہے اور وہ ہے ریذرفورڈ کی, تو وہ پڑھائیں گے آپ. تو وہ پڑھا کے چلے گئے. تیسرے دن پھر آئے, کہیں گے آج پھر اٹامک اسٹرکچر پڑھائیں گے. آج کیا ہے, آج ایک اور تھیوری ہے, ورلڈ ڈالٹنس تھیوری, تو وہ پڑھائیں گے. وہ پڑھا کے چلے گئے. اب ایک ہی ٹیچر ایک ہی ٹاپک کو تین الگ الگ سائنٹسٹ کی تھیوری کے ساتھ پڑھا کر چلے جا رہے ہیں, اور اسٹوڈنٹ بھی وہی ہیں, کلاس بھی وہی ہے, اور امتحان میں بھی سوال ہر سال آتا ہے. اب بیٹھ کے اس کو نکال کر دیکھتے ہیں, پچھلے سال کیا آئے تھے, اچھا ڈالٹن آیا تھا, اس سے پچھلے سال ردر فورڈ آیا تھا, اس سے پہلے کیا آیا تھا, اس سال کیا آ سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو رٹ جاؤ بس. تو کیا جو اٹامک اسٹرکچر ہے وہ ایک ہے یا تین ہیں؟ آف کورس وہ ایک ہی ہوگا, تین تو نہیں ہو سکتا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ تینوں تھیوریز بیک وقت صحیح ہوں. البتہ جو کل میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ یہ ممکن ہے کہ تینوں تھیوریز غلط ہوں اور کوئی چوتھی تھیوری ہو جو شاید اوپر کی کلاس میں پڑھائی جائے گی جہاں ہم نہیں پہنچے. تو تینوں تھیوری غلط تو ہو سکتی ہے, لیکن تینوں سائملٹینیسلی صحیح نہیں ہو سکتی. لیکن دیکھیں, ایک ٹیچر پڑھا رہا ہے, اسٹوڈنٹس پڑھ رہے ہیں, کیونکہ یہ فزکس ہے, یہ سائنس ہے. اس کے اندر جب ہم کلاس میں بیٹھتے ہیں تو ایک خاص ایٹیٹیوڈس کے ساتھ بیٹھتے ہیں, جس کو کہتے ہیں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. ایک چیز ہوتی ہے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. فزکس کی کلاس میں یہ نہیں ہوتا کہ نیل بوہر زندہ باد, ڈالٹن مردہ باد, کافر کافر, ردر فورڈ کافر. کیونکہ ہر شخص جو پڑھ رہا ہے, ہر شخص جو پڑھا رہا ہے, وہ صرف ایک ہدف اور مقصد کے ساتھ پڑھا رہا ہے, اور وہ یہ کہ وہ ایک حقیقت تک پہنچنا چاہتا ہے. اس کا ہدف اور مقصد صرف یہ, جس کو آپ کہتے ہیں سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ. وہ کیا چیز ہے سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ آف مائنڈ؟ جو ہے وہ صرف سائنس میں نہیں ہوتی, یہ ہر چیز کے اندر ہو سکتی ہے, سوشل سائنس میں بھی ہو سکتی ہے, ریلیجن میں بھی ہو سکتی ہے. کہ ایک انسان کا ہدف اور مقصد کیا ہے, صرف حقیقت تک پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, ایک دعا ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, منسوب ہے کہ آپ نے یہ دعا فرمائی کہ ربی ارنی الاشیاء کما ہیا, کہ بارے لہا مجھے اشیاء کو, چیزوں کو اس طرح دکھا دے جس طرح کے وہ ہیں. بار الہ مجھے چیزوں کو اس طرح دکھا دے کہ جس طرح کے وہ ہیں. اصل میں ہم چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھ پاتے جس طرح وہ ہیں. اگر آپ اس طرح دیکھنا چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ ہیں, اس کے لیے آپ کو کافی زحمت کرنی پڑے گی, محنت کرنی پڑے گی, علمی کوشش کرنی پڑے گی, تو کہیں جا کر پھر اس قابل ہوں گے کہ کسی چیز کو اسی طرح دیکھیں جس طرح کے وہ ہے, ورنہ ہمیں چیزیں ویسی نظر نہیں آتی. غالب نے کہا تھا ہیں کواکب کچھ نظر آتے ہیں کچھ, تو آج تو سائنس نے بھی بتا دیا کہ واقعی ایسے ہی ہے کہ چیزیں ویسی نہیں ہیں جیسی کہ ہمیں نظر آتی ہیں, تو اس کے لیے بہت زحمت کرنی پڑتی. تو وہ لوگ جو اس کام میں شامل ہوتے ہیں ان کے درمیان خود بخود اختلاف ہو جاتے ہیں. یہ علمی اختلاف ہے, یہ ہونا چاہیے. یہ اگر نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس معاشرے کے اندر تحقیق نہیں ہو رہی, اس معاشرے کے اندر تحقیق نہیں آ رہی, اس معاشرے کے اندر کوئی نئی چیز نہیں آ رہی. آپ کو بھی یہ حق دینا ہوگا لوگوں کو کہ وہ اختلاف کریں. اگر ہر اختلاف کرنے والے کو آپ گولی مار دیں گے, اس کا گلا گھونٹ دیں گے, اس کو زندان میں ڈال دیں گے, تو پھر تو تحقیق کا گلا گھٹ جائے گا. جو آج مسلمانوں کے ساتھ ہوا, جس کو آج کہتے ہیں اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا, اجتہاد کا دروازہ بند ہو گیا, آج تو شدید احساس ہے عالم اسلام کو. یہ تو مکتب تشیع ہے جہاں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور نہ آپ جا کے دیکھیں عالم اسلام کا کیا حال. وہ رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ مکتب تشیع میں اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے, اور ان کے یہاں اجتہاد کا دروازہ ایسے بند ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ نہ صرف یہ کہ اشتہار کا دروازہ بند ہے بلکہ اس کے اندر ایک تالا بھی لگا دیا گیا ہے, اور اس تالے کے اندر ایلفی ڈال دی گئی ہے, اور اس کی چابی کو نیٹی جیٹی کے پل سے نیچے گرا دیا گیا کہ وہ دروازہ کھول ہی نہیں سکتا. تو کچھ لوگ ہیں جو اس کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور ظاہر ہے تالا تو اب نہیں کھل سکتا, تو وہ دروازے کو توڑ کے اشتہار کرنا چاہتے ہیں. اور یہ سب کچھ کیسے ہوا, یہ اسی طرح ہوا کہ ایک زمانے میں اسی چیز کو ایشو بنایا گیا کہ یہ جو اشتہار ہے اس کے ذریعے اختلافات بہت ہو رہے ہیں, اس لیے اس کو بین کیا جائے. حالانکہ اصل سبب یہ نہیں تھا, اصل سبب یہ نہیں تھا, کیونکہ جس زمانے میں وہ مجتہدین گزرے ہیں جن کے نام پہ آج مسلمانوں کے فرقے ہیں, مثلا حنفی, شافعی, مالکی, حنبلی, تو جس وقت امام احمد ابن حنبل اور جس وقت امام ابو حنیفہ اور امام مالک اور یہ جو بزرگان ہیں, یہ جس زمانے میں زندگی گزارتے تھے, اس زمانے میں نہ کوئی حنبلی تھا, نہ کوئی مالکی تھا, نہ کوئی شافعی تھا, نہ کوئی حنفی تھا. یعنی امام ابو حنیفہ کے زمانے میں کوئی حنفی نہیں تھا, امام شافعی کے زمانے میں کوئی شافعی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یہ خدا نخواستہ ہم تعصب میں نہیں کہہ رہے ہیں, یہ آپ جو اجتہاد کی تاریخ ہے وہ اٹھا کے دیکھنے پڑے کہ کیا امام ابو حنیفہ جس وقت زندگی گزار رہے تھے وہ کوفے میں تھے, سائملٹینیسلی امام مالک مدینے میں تھے, تو بہت بڑی تعداد میں لوگ ان سے رجوع کرتے تھے نو ڈاؤٹ, لیکن لوگ اپنے آپ کو حنفی نہیں کہلواتے تھے کہ میں ان کا پیروکار ہوں اور میں حنفی ہوں, بلکہ جس وقت امام ابو حنیفہ کوفے میں تھے ان کے اپنے شاگردوں سے بھی لوگ رجوع کیا کرتے تھے. قاضی ابو یوسف بھی ان کے شاگرد تھے, محمد رضوان شیبانی بھی ان کے شاگرد تھے, اسی طرح امام مالک اگر ہیں تو امام شافعی ان کے شاگرد تھے, تو ان کے شاگرد بھی موجود تھے اور لوگ ان کے شاگردوں سے بھی رجوع کرتے تھے, اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں تھی اس زمانے میں کہ اپنے آپ کو حنفی کہلوائیں یا اپنے آپ کو مالکی کہلوائیں. تو یہ حنفی کب بنے, یہ مالکی کب بنے, یہ اس وقت بنے جب اجتہاد کو بین کیا گیا, تب اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا گیا. جب بند کر دیا گیا تو عالم اسلام میں جن جن شہروں میں, جن جن صوبوں میں جن مجتہدین کے فالوورز نسبتاً زیادہ تھے یا ان کے شاگرد پہنچ گئے, تو ان کی وجہ سے وہ منسوب ہو گئے حنفی, شافعی, مالکی. اور چونکہ بین کر دیا گیا اور کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ آزادی کے ساتھ ریسرچ نہ کرے, جو شخص بھی تحقیق کرنا چاہتا ہے یہ چار بڑے مجتہدین ہیں, انہی کے تھاٹس اینڈ ویوز کے اندر رہ کے آپ کو اجتہاد کرنا, اس کو کہتے ہیں اجتہاد مقید. یہ اجتہاد آج تک عالم اسلام میں جاری ہے کہ اجتہاد مقید, کہ آپ کو یہ چار بزرگ فقہا گزرے ہیں انہی کی آرا میں رہ کے آپ کو اجتہاد کرنا, اس سے باہر جا کے نہیں کرنا. تو جب آپ نے پابند کر دیا کہ انہی کی آرا میں رہنا ہے تو معاشرے میں کیا ہوا, فرقے وجود میں آ گئے, فرقے وجود میں آ گئے. یعنی یہ جو فرقے وجود میں آئے یہ اجتہاد کی وجہ سے وجود میں نہیں آئے, یہ فرقے جو وجود میں آئے یہ اجتہاد پر پابندی لگنے کی وجہ سے آئے. چونکہ لوگوں کو آزادی کے ساتھ تحقیق کرنے کی اجازت نہیں تھی, اب کیا ہوا, اب لوگوں نے اپنے آپ کو کسی ایک فقیہ کی طرف منسوب کر دیا. اب زمانہ اور آگے بڑھا, کسی علاقے میں مثلا کسی ایک فقیہ کے ماننے والے بہت زیادہ ہیں, فرض کریں برے صغیر کے اندر زیادہ تر جو سنی مسلمان ہیں وہ حنفی ہیں, امام ابو حنیفہ کے ماننے والے ہیں. اب یہاں ایک جدید مسئلہ سامنے آیا جو اس سے پہلے لوگوں کے سامنے فرض کریں نہیں آیا تھا. یہ سنا ہوگا آپ نے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی نئی چیز جب سامنے آتی ہے یہ مولوی مخالفہ شروع کر دیتے ہیں, بعد میں پھر اسی کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں, ہے نا. لاؤڈ اسپیکر سامنے آیا, پہلے کہہ دیا نہیں اس شیطان کی بھونپوں کو میرے سامنے سے ہٹا دو, اب جو ہے وہ کہتے ہیں ایکو لگاؤ جب میں تحقیق کروں گا. تصویر کھینچنے کا مسئلہ آیا تو سب سے پہلے اس کو آرام کیا گیا, اب ہر آدمی تصویر کھینچوا رہا ہے. تو یہ جو ایشوز سامنے آتے رہتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ کوئی بھی ایشو سامنے آئے گا تو ایک دم تو آپ اس کو جواز کا فتویٰ نہیں دے سکتے نا, جب تک کہ وہ چیز کلیئر نہ ہو آپ کے سامنے, کلیئر ہونے میں بعضوں کا ٹائم لگ جاتا ہے. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ایک ایشو سامنے آتا ہے, آج فرض کریں 21ویں صدی میں 20ویں صدی میں, ٹھیک ہے, اور اجتہاد پر پابندی ہے, اجتہاد مطلق پر پابندی ہے, اجتہاد مقید کی آزادی ہے. اجتہاد مقید یہ ہے کہ آپ اس فقیہ کے نظریات کے اندر رہ کے اجتہاد کریں گے. اجتہاد مطلق کیا تھا, اجتہاد مطلق یہ تھا کہ جب امام ابو حنیفہ اجتہاد کرتے تھے تو قرآن و سنت کو سامنے رکھتے تھے. آج کا ایک جو حنفی فقیہ ہے جب وہ اجتہاد کرے گا تو یہ معلوم کرنے کی کوشش کرے گا کہ اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کی رائے کیا ہے. فرض کرے وہ چیز امام ابو حنیفہ کے دور میں تھی نہیں یا وہ اس شکل میں نہیں تھی, فرض کریں آپ نے کسی سے جا کے پوچھا کہ بھائی آرگن ٹرانسپلانٹیشن کروانا ہے, از اٹ الاؤڈ اور ناٹ, اب وہ آپ سے پوچھیں گے کہ اب یہ ہے کیا چیز آرگن ٹرانسپلانٹیشن, یہ کیا چیز ہوتی ہے. اب آپ نے سمجھایا, جیسے آپ سمجھائیں گے ویسے وہ جواب دے دیں گے, ظاہر ہے یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ اس مسئلے کو کس طرح پیش کرتے ہیں. آپ نے کہا بھائی ایک انسان کا جو ہے وہ مثلا کڈنی نکال کے دوسرے انسان کو لگانا ہے, صحیح ہے, تو اب وہ کہیں گے اچھا ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں آپ کو غور کر کے اس کے اوپر, ایک انسان کی کڈنی نکالنی ہے دوسرے انسان کو لگانا ہے, جی ہے صحیح ہے, دونوں انسان زندہ ہیں, جی زندہ ہے. اچھا اب جناب ایشو ہے یہ 20th century کا, اب وہ اس میں اجتہاد کرنے کے لیے معلوم کریں گے امام ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں. اب وہ تھے 8th century کے, 9th century کے, ٹھیک ہے, ان سے جا کے جب پوچھا جائے گا, فرض کریں پوچھا جائے کہ بھائی یہ ایک انسان ہے اس کے ایک آرگن کو نکال کے دوسرے انسان کو لگانا ہے, تو کہیں گے انسان کے جسم سے اس کے آرگن کو کاٹ کے نکالنا یہ تو پہلے ہی جائز نہیں ہے, لگانا تو بات کی چیز ہے, بھائی کسی انسان کے جسم سے اس کے آرگن وہ کیسے کاٹ سکتے ہیں, یہ تو حرام ہے, گناہ ہے, حضور کی حدیث ہے اس کے بارے میں کہ کسی انسان کا مسلح نہ کرو. مسلح کا مطلب یہ ہے پہلے زمانے میں میدان جنگ میں کسی کو مار دیتے تھے, قتل کر دیتے, اس کے بعد اس کے اعضاء و جوارے کاٹ دیا کرتے تھے, اس کی آنکھ نکال لی, اس کے ہاتھ کاٹ دیے, اس کے اس طرح جیسے حضرت حمزہ کے ساتھ ہندا نے کیا. تو حضور نے تو سختی سے منع فرمایا اس چیز سے. اور حضرت علی نے اپنے وصیت نامے میں بھی جملہ فرمایا ہے کہ کسی کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا چاہے کاٹنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو, یہ حضور نے فرمایا. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کے جسم کا آرگن آپ کاٹ لیں, یہ تو جائز ہی نہیں ہے, لگانا تو اگلا مرحلہ ہے. تو وہ اس کو اس تناظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان کے جسم کا آرگن کاٹنا اور وہ مسئلہ, انہوں نے اس کے مسئلے سے تشبیہ دے دی. یہ سمجھانے کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ مسئلہ جو ہے وہ 20th century کا ہے, اینڈ یو آر گوئنگ ٹو ریزالو دس ایشو ود دا ہیلپ آف ریسورسز آف 8th century اور 9th century. تو اس کا اسٹیٹس کچھ اور ہو جاتا ہے. جب اس کا اسٹیٹس بدلتا ہے تو نیچرلی اس کا حکم بھی بدل جاتا ہے. آپ اس کو جب اس طرح بیان کریں کہ بھائی ایک انسان ہے, اس کی دونوں کڈنی فیل ہو گئی ہے اور یہ مرنے والا ہے, یہ دوسرا انسان ہے اور صحت مند انسان ہے, اس کے اب اللہ نے دو کڈنی دی ہے, یہ ایک کسی کو ڈونیٹ کر سکتا ہے اور کرنے پہ مرے گا نہیں, یہ بھی زندہ رہے گا, لیکن اس انسان کی جان بھی بچ جائے گی اور یہ اس کا عزیز ہے, رشتہ دار ہے, بھائی ہے یا بہن ہے, قریبی ہے, فری دے رہا ہے, اس کا میچ بھی ہو گیا ہے, اس کا بلڈ میچ ہو گیا ہے, اس کی کڈنی میچ ہو گئی ہے, یہ لگ سکتی ہے, اس انسان کی جان بچ سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو اس تناظر میں دیکھا جائے کہ ایک انسان کی جان بچ رہی ہے تو اس کا اسٹیٹس اب چینج ہو جائے گا. من احیا الناس فکا انما احیا الناس جمیعا, احیا النفس فکا انما احیا الناس جمیعا. ایک انسان کی جان بچانا پوری انسانیت کی جان بچانا ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ اس کو قرآن سے دیکھیں گے یا اس مجتہد کے فتوے سے دیکھیں گے. تو جب وہ اپنے زمانے میں اجتہاد کرتے تھے تو کیا ہوتا تھا کہ قرآن اور سنت کی انٹرپریٹیشن کا اختلاف ہو جایا کرتا تھا, اس کی وجہ سے فتاوی مختلف ہو جاتے تھے. آج کا ایک جو فقیہ ہے اسی خاص مسلک کا, وہ جب یہ معلوم کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس مجتہد کی رائے اس بارے میں کیا تھی تو اسی کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے. اسی اسکالر کے درمیان اس اختلاف ہو جاتا ہے کہ بھائی ان کے خیال میں یہ چیز جائز ہے یا ناجائز ہے. اس سے کیا ہوا, جب آپ نے پہلے والے اجتہاد کو بین کیا تو فرقے وجود میں آ گئے, اب جب دوسرا اجتہاد ہوا تو فرقوں کے اندر مسلک وجود میں آ گئے. ایک ہی فرقے کے اندر, مثلا ہمارے یہاں ایک مسلک ہے دیوبندی, ایک ہے بریلوی, یہ دونوں حنفی ہیں, یہ دونوں حنفی ہیں, دونوں امام ابو حنیفہ کے فالوور ہیں, لیکن ان کے درمیان اختلافات بہت ہی شدید ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے اصل میں تحقیق کا دروازہ بند کیا. جب آپ نے دروازہ بند کر دیا تو وہ جو عالم اسلام کے سامنے, امت مسلمہ کے سامنے نئے نئے ایشوز آئے, یہ ایشوز نہیں ہیں, ان میں سے بعض چیلنجز ہیں, یہ چیلنجز ہیں. تو چیلنجز آتے چلے گئے اور آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکے اپروپریٹلی, آپ اس کو ایڈریس نہیں کر سکے. جب آپ ایڈریس نہیں کر سکے تو یہ ہو گیا کہ آپ پیچھے رہ گئے, دنیا آگے نکل گئی. تو اختلاف کو روکنے کی کوشش کرنا, علمی اختلاف کو روکنے کی کوشش کرنا, اصل میں تحقیق کو روکنے کی کوشش کرنا, آپ کو الاؤ کرنا پڑے گا کہ اختلاف کریں. اختلاف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, امام شافعی نے ایک کتاب لکھی الاختلاف مع مالک, امام مالک سے ان کے جو اختلافات تھے. یہ کون سے اختلافات تھے بھائی, کوئی خاندانی لڑائی تھی ان کی, علمی اختلافات تھے, اس کو کوئی معیوب نہیں سمجھا جاتا. یہ ہمارے حوزہ علمیہ میں بہت کامن ہے, اختلاف کرنا, علمی اختلاف کرنا, آرگومنٹ کی اپنی آرگومنٹ دینا, یہ بحث کرنا, یہ بہت کامن ہے. تو یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, یہ ایک ہیلدی ایکٹیویٹی ہے, یہ کوئی بری چیز نہیں ہے, اس میں کوئی خرابی نہیں ہے. صلوات پڑھے اکمل کے محمد والے
اللہ صلی اللہ علیہ محمد.
اکثر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا قرآن میں اختلاف ہے, کیا احادیث میں اختلاف ہے, کیا آئمہ تعلیم میں اختلاف ہوتا تھا کہ آج جو ہے وہ آج آپ انہی کے بتائے ہوئے راستے پہ انہی کی بتائی ہوئی شریعت اور دین کے اوپر اختلاف کر رہے ہیں؟ تو دیکھیں ان کے درمیان اختلاف نہیں ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اختلاف قرآن میں نہیں ہے، اختلاف آئمہ تعلیم کے درمیان نہیں ہوتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کچھ قرآن ہے وہ اصل میں شریعت ہے، ٹھیک ہے، جو کچھ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا وہ شریعت بیان کی ہے، وہ فقہ نہیں. فقہ اور شریعت میں فرق ہے، فقہ اور ہے، شریعت اور ہے. تھوڑا سا اگر اس کے فرق کو سمجھ لیں تو بات آسان ہو جائے گی. شریعت جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے، شریعت جو ہے وہ ریویلڈ ہے، شریعت جو ہے وہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہے. اور فقہ کا معنی ہے انڈرسٹینڈنگ، فقہ کا معنی ہے سمجھ بوجھ، ٹھیک ہے، کس چیز کی انڈرسٹینڈنگ؟ اسی شریعت کی انڈرسٹینڈنگ. شریعت کا سورس جو ہے وہ صحیح معنوں میں ایک ہی ہے، اور وہ ہے وحی. شریعت کا سورس اصل میں ایک ہی ہے اور وہ ہے وحی. اس وحی کی دو شکلیں، ایک کو ہم کہتے ہیں کتاب اور ایک کو کہتے ہیں سنت. کتاب مثلا ہمارے پاس قرآن ہے جیسے، اور ایک ہے حدیث یا سنت. عام مسلمان جو ہیں وہ پیغمبر اکرم کے ارشادات کو حدیث سمجھتے ہیں، اکثر لوگ جو ہیں وہ اقوال کو حدیث اور افعال کو سنت سمجھتے ہیں، ہے نا. جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا وہ حدیث، اور جو کچھ کر کے دکھایا وہ سنت. یہ عام ڈیفینیشن یہی ہے، لیکن علم الحدیث میں ایسا نہیں. وہاں حدیث اور سنت ایک ہی چیز ہے، جو حدیث ہے وہی سنت ہے، جو سنت ہے وہی حدیث ہے. اور اس کے اندر تین چیزیں شامل ہیں، قول، فعل اور تقریر، ٹھیک ہے. قول پیغمبر، جو کچھ حضور نے ارشاد فرمایا وہی حدیث اور وہی سنت، جو کچھ آپ نے کر کے دکھایا وہ بھی حدیث اور سنت، اور وہ کام جو آپ کے سامنے ہوا. تقریر کا مطلب اسپیچ نہیں ہے یہاں، تقریر کا مطلب ہے خاموشی، ٹھیک ہے. وہ کام جو اللہ کے رسول کے سامنے ہوا، یا وہ بات جو اللہ کے رسول کے سامنے ہوئی اور آپ نے منع نہیں فرمایا، اگر آپ نے منع نہیں فرمایا تو وہ چیز جب رپورٹ ہوگی تو وہ بھی حدیث یا سنت کرائے گی. ایک ہے قولی حدیث، ایک ہے فعلی حدیث، ایک ہے تقریری حدیث، ٹھیک ہے. تقریر کا مطلب اسپیچ نہیں ہے، تقریر کی جمع ہے اردو میں تقاریر، ٹھیک ہے. اور یہ جو تقریر ہے اس کی جمع ہے تقریرات، تقاریر نہیں، تقریرات. اس کا مطلب ہے وہ چیز کہ جہاں پہ حضور خاموش رہے، آپ نے منع نہیں فرمایا، کیونکہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے نبی ہیں. اگر کوئی بات خلاف شریعت ہوگی تو وہ اصلاح فرمائیں گے، روکیں گے، منع کریں گے. اگر آپ نے منع نہیں کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ چیز رپورٹ کی جائے گی تو وہ بھی حدیث یا سنت کہلائے گی. یہ عام مسلمانوں کی ڈیفینیشن ہے. شیعوں نے اس میں یہ اضافہ کیا ہوا ہے کہ ہمارے نزدیک صرف پیغمبر اکرم معصوم نہیں ہیں، بلکہ آئمہ طاہرین اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بھی معصوم ہیں. تو جس طرح اللہ کے رسول کا قول اور فعل اور تقریر حجت ہے، سنت ہے، حدیث ہے، تو ہمارے ہاں تمام معصومین کے ارشادات، اقوال، افعال، تقریرات، سنت اور حدیث، تمام معصومین، ٹھیک ہے. تو ہم جب کہتے ہیں سنت تو عام مسلمان اس کو قول پیغمبر کہتے ہیں، تو ہم اس کو قول معصوم کہتے ہیں، قول معصوم، جس میں پیغمبر اکرم بھی شامل ہیں، آئمہ طاہرین بھی شامل ہیں اور جناب سیدہ بھی شامل. تو اسی لیے ہمارا جو کلیکشن ہے نا سنت کا، وہ ذرا بڑا ہے، وسیع ہے. عام مسلمانوں کے لیے سنت جو ہے وہ 11 ہجری تک ہے، حضور کی رحلت تک. اب حضور نے اپنی نبوت کا اعلان جو ہے وہ 40 سال میں کیا، اور اس کے بعد 63 سال میں آپ کی رحلت ہو گئی، تو تبلیغی زندگی جو ہے آپ کی وہ کل 23 سال ہیں. تو 23 سال میں آپ نے وہ سارے مسائل بیان کر دیے جو قیامت تک آنے والے ہیں. یہ باور کرنا ذرا مشکل ہے کہ 23 سال میں آپ نے سارے مسائل بیان کر دیے جو قیامت تک آنے والے ہیں. اور اگر واقعی آپ نے کر دیے ہوتے تو حضور کے رلت کے فوراً بعد جو خلفاء آئے ان کو قیاس کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اگر حضور نے سب کچھ بتا دیا تھا تو ان کو اس سے ڈیویٹ کرنے کی نوبت کیوں آئی؟ اس کا مطلب یہ کہ وہ بھی سمجھتے تھے کہ ان کے پاس وہ پورا لٹریچر نہیں ہے جس سے وہ اپنے مسائل حل کر سکے. اچھا اب ہمارے پاس جو ہے وہ 23 سال کا لٹریچر نہیں ہے, ہمارے پاس 250 سال کا لٹریچر ہے. امام زمانے کی غیبت 260 ہجری, تو ہمارے پاس جو لٹریچر ہے وہ 250 سال سے زیادہ کا لٹریچر ہے. تو یہ ایک وسیع لٹریچر ہے, یہ ایک بڑا لٹریچر ہے. تو اللہ کے رسول نے 23 سال میں وہ سب کچھ نہیں بتایا. اس کو ہم دو انداز سے بیان کرتے ہیں. اگر ہم کہیں گے اللہ کے رسول نے نہیں بتایا تو فوراً یہ بات آئے گی کہ اللہ کے رسول دین مکمل کر کے نہیں گئے, ہے نا؟ تو دیکھیں اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والی ساری باتیں بتا دی. اس کو اس طرح بیان کریں کہ اللہ کے رسول نے قیامت تک آنے والی ساری باتیں سارے مسائل کا حل بتا دیا, لیکن امت کے ہر فرد کو نہیں بتایا. آپ بتا کے گئے لیکن امت کے ہر فرد کو بتا کر نہیں گئے. بتا کر گئے, جتنا امت نے پوچھا اتنا بتایا, جتنے امت کو ضرورت پڑی اتنا بتایا, اور جب امت کو ضرورت ہی نہیں پڑی امت نے پوچھا ہی نہیں پلٹ کر. آپ کو بہت سارے ایسے واقعات ملیں گے جس میں بڑے بڑے لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے, کاش میں نے حضور سے پوچھ لیا ہوتا اس مسئلے کا حل کیا ہے, کاش میں نے حضور سے پوچھ لیا ہوتا کلالہ کا معنی کیا ہے. کلالہ کا معنی نہیں پتا جو قرآن میں آیا لفظ کلالہ وراثت کے قانون میں, تو کاش میں نے پوچھ لیا ہوتا. نہیں پوچھا. اب جب نہیں پوچھا تو حضور نے نہیں بتایا. اب حضور نے نہیں بتایا, حضور اس دنیا میں نہیں رہے, اب آپ کہاں سے معلوم کریں گے؟ تو حضور نے نہیں بتایا کیونکہ امت نے پوچھا نہیں, لیکن حضور بتا کر گئے ہیں, اور جس کو بتا کر گئے ہیں امت کو کہہ کر گئے ہیں کہ دیکھو ان سے رجوع کرنا, ان سے مل جائے گا تمہیں. بتا کر گئے ہیں لیکن امت ان سے رجوع کرے جن کو بتا کر گئے ہیں. جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گا, سلونی سلونی قبل ان تفقدونی, مجھے معلوم ہے کون سی آیت کہاں نازل ہوئی, دن میں نازل ہوئی یا رات میں نازل ہوئی, سہرا میں نازل ہوئی یا آبادی میں نازل ہوئی, تو ان سے رجوع کریں گے تو سب چیزیں مل جائیں گی. تو اللہ کے رسول پورا یہ علم کا خزانہ دے کر گئے, اور پھر ائمہ طاہرین نے جو کچھ بتایا وہ بھی ہمارے نزدیک شریعت ہے. وہ شریعت جو ہے وہ ریویلڈ ہے, ڈیوائن ہے, گاڈ گفٹڈ ہے, اس کے اندر کوئی فلاء نہیں ہے, فقہ کیا ہے؟ فقہ یعنی انڈرسٹینڈنگ. کس چیز کی انڈرسٹینڈنگ؟ شریعت کی انڈرسٹینڈنگ. شریعت کا سورس کیا ہے؟ وحی. وحی کی شکل کیا ہے؟ قرآن, سنت, حدیث, قول معصوم. یعنی فقہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی انڈرسٹینڈنگ, حدیث کی انڈرسٹینڈنگ, ہے نا, انڈرسٹینڈنگ. تو انڈرسٹینڈنگ جو ہوتی ہے نا وہ ہر انسان کی اپنی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہوتی ہے, ٹھیک ہے؟ اس کو ایک آسان مثال سے میں سمجھا دوں کہ ایک چیز ہے نیچر اور ایک چیز ہے سائنس. نیچر جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے, نیچر جو ہے وہ گاڈ گفٹڈ ہے, اینڈ دیر از نو فلا ان نیچر. لیکن ایک ہے سائنس. سائنس کیا ہے؟ سائنس از دی انڈرسٹینڈنگ آف نیچر اور ایکسپلینیشن آف نیچر اور ایکسپلوریشن آف نیچر, جو بھی آپ کہہ دیں. تو سائنس کیا ہے؟ سائنس انڈرسٹینڈنگ آف نیچر ہے. تو ایک نیچرل فینومینا ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ 10 سائنٹسٹ کر رہے ہیں, اور 10 کی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ہے, جس کی وجہ سے ایک ہی ایشو کے اوپر 10 تھیوری سامنے آ رہی ہے, ٹھیک ہے؟ کل میں نے اشارہ کیا کہ سولر سسٹم کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز آ گئیں, اوریجن آف لائف کے بارے میں 10 مختلف تھیوریز آ گئیں, ٹھیک ہے, اٹامک اسٹرکچر کے بارے میں کئی تھیوریز آ گئیں. تو نیچرل فینومینا تو ایک ہی ہے نا, پھر یہ تھیوریز الگ الگ کیوں ہیں؟ یہ جو الگ الگ ہیں ایکچولی الگ الگ انڈرسٹینڈنگ ہیں. تو نیچر تو ایک ہی ہے, انڈرسٹینڈنگ مختلف ہے. تو شریعت تو ایک ہی ہے اور شریعت گاڈ گفٹڈ ہے, تو شریعت کے اندر فلاء نہیں ہے, شریعت کے اندر ڈفرینسز نہیں ہیں. اگر ایک معصوم کوئی بات بتائیں گے دوسرے معصوم بھی بعین ہی وہی بات بتائیں گے, وہ کوئی دوسری بات نہیں بتا سکتے کیونکہ ان سب کا سورس ایک ہے. ان سب کا سورس یہ جو بتا رہے ہیں یہ انڈرسٹینڈنگ سے نہیں بتا رہے ہیں. ایک امام معصوم اگر کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں یہ فقہ نہیں ہے, یہ شریعت ہے. وہ اپنی انڈرسٹینڈنگ سے جواب نہیں دے رہے ہیں, وہ اس سورس سے جواب دے رہے ہیں, وہ اس علم سے جواب دے رہے ہیں جو ریویلڈ ہے, جو وحی ہے اور جو سینہ بسینہ ان تک منتقل ہوئی ہے. ممکن ہے کہ ایک امام مثال کے طور پر چھٹے امام کسی سوال کا جواب دے رہے ہیں اور وہ جواب پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آ رہا ہے, یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی سوال کا جواب چھٹے امام نے لیا, کسی سوال کا جواب آٹھویں امام نے لیا اور وہ جواب پہلی مرتبہ دنیا کے سامنے آیا ہو. اب پہلی مرتبہ اگر دنیا کے سامنے آیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات وہ ہے جو حضور نے نہیں بتائی؟ نہیں, یہ بات وہی ہے جو حضور نے بتائی ہے لیکن حضور نے امت کو نہیں بتائی, امت کے سامنے وہ مسئلہ آیا ہی نہیں تھا. جب امت کے سامنے یہ مسئلہ آیا امت نے پوچھا. اب امت اگر ان کے پاس جائے گی جن کو حضور اس علم کا, اس شریعت کا, کتاب کا وارث بنا کر گئے ہیں تو وہ وہی جواب دیں گے جو اللہ کے رسول سے اگر یہ سوال کیا جاتا تو وہ یہ جواب دیتے ہیں. تو اگر ائمہ طاہرین کے درمیان اختلافات نہیں ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ان سب کا جو سورس ہے وہ وحی ہے, ان کا سورس وحی ہے. امام کے پاس وحی نہیں آتی, وحی تو پیغمبر پہ آ کے ختم ہو گئی. البتہ وحی سے مراد ہے وحی تشریعی, وحی سے مراد ہے وحی تشریعی. یعنی جب ہم کہتے ہیں امام کے پاس وحی نہیں آتی اس کا مطلب کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ امام جو ہیں وہ وحی کو ریسیو کرنے کے حوالے سے انکیپیبل ہیں؟ نو, انکیپیبل نہیں ہے. وہ وحی تشریعی, اگر وحی کا مطلب آپ یہ لیتے ہیں, لفظ وحی خود قرآن کریم میں متعدد معنی میں استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, لیکن عام معنی میں اگر آپ وحی کا معنی یہ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے شریعت کا کوئی حکم جو وہ اپنے نبی کو دیتا ہے, تو یہ وہ وحی ہے جو مکمل ہو گئی, جتنا پیغام خدا کو بھیجنا تھا خدا نے بھیج دیا, اب کچھ مزید بھیجنے کے لیے چیز باقی نہیں بچی, اس لیے وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا, اب کوئی چیز بچی نہیں بھیجنے کے لیے, شریعت کا کوئی حکم بچا ہی نہیں. لیکن اگر وحی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جو ہے وہ اپنے نمائندے سے رابطہ کرتا ہے, نبی سے, رسول سے, تو جس طرح نبی اور رسول سے خدا رابطہ کر سکتا ہے اور کرتا ہے, اسی طرح امام سے بھی کر سکتا ہے اور کرتا ہے, تو یہ بھی وحی ہے. لیکن یہ تشریعی نہیں ہے. تشریعی کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نیا حکم نہیں آئے گا جس سے اللہ کے رسول نے جو شریعت دی ہے اس کے برخلاف ہو. اللہ کے رسول نے کسی چیز کو حلال کر دیا تو کوئی امام اس کو حرام نہیں کریں گے, اللہ کے رسول نے کسی چیز کو حرام کر دیا امام اس کو حلال نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. یہ والی وحی نہیں آئے گی کیونکہ یہ وحی جتنی آنی تھی وہ آ گئی, ورنہ رابطہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. ہمارے ہاں ایک کتاب ہے جو جناب سیدہ سے منسوب ہے کہ جو امیر المومنین نے لکھی, ٹھیک ہے, اور اس کو صحیفہ فاطمیہ کہتے ہیں. تو کچھ لوگوں نے اس پہ کافی ریزرویشن کا اظہار کیا کہ یہ کتاب وہ ہے جو جبریل جو ہے وہ آ کے کچھ باتیں بتایا کرتے تھے اور شہزادی وہ بات لکھوایا کرتی تھی اور امیر المومنین اس کو لکھا کرتے تھے. کہتے لوگ جبریل تو حضور کے پاس آتے تھے, جبریل تو وہی لے کے آتے تھے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حضور کو خاتم النبیین نہیں سمجھتے. تو دیکھیں, حضور خاتم النبیین بے شک ہیں, خاتم المرسلین بھی ہیں, نبیوں کا سلسلہ بھی ان پر ختم ہو گیا, رسولوں کا سلسلہ بھی ان پر ختم ہو گیا، تو وہ خاتم النبیین بھی ہیں، خاتم المرسلین بھی ہیں، لیکن خاتم الہادین نہیں ہیں. ہدایت کا سلسلہ ان پر ختم نہیں ہوا. ہدایت کی ضرورت تو انسان کو قیامت تک رہے گی، تو ہادیان برق کی ضرورت تو قیامت تک رہے گی انسان کو. تو ہادی تو آتے رہیں گے، نبی نہیں آئیں گے، رسول نہیں آئیں گے، کیونکہ جتنے نبی آنے تھے وہ آ گئے، رسول جتنے آنے تھے آ گئے. یہ ایک الگ بحث ہے، اس لیے اس کو یہیں رک دیتے ہیں. صلوات پڑھیں ایک مل کے محمد والے محمد. تو فقہ کا مطلب ہے انڈرسٹینڈنگ. اور جو بات ہم کل کر رہے تھے کہ دیکھیں سائنس میں اگر اختلاف ہو تو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر شریعت میں اختلاف ہو جائے تو مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ اس سے آخرت کی نجات اور کامیابی متاثر ہو جائے گی، ہے نا. آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیویٹی اگر غلط ثابت ہو جائے تو ہماری صحت پہ کیا اثر پڑے گا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا. آئنسٹائن کی صحت پہ بھی کوئی اثر نہیں پڑے گا. آئنسٹائن ول ریمین دی سائنٹسٹ آف دی سیکنڈ سینچری. جو آئنسٹائن کی ایک عظمت ہے اپنے سبجیکٹ میں، فزکس میں یا میتھمیٹیکل فزکس میں، تو وہ اپنی جگہ باقی رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. کسی بڑے آدمی، کسی عظیم آدمی کے علمی کام کے اوپر اگر تنقید ہو تو اس سے اس کی علمی عظمت میں کوئی کمی نہیں آتی. اگر کسی بڑے آدمی کی، بہت بڑے عالم کی کسی کام پر اگر کوئی تنقیدی کام کر لے تو اس سے اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ عظیم ہی رہے گا. دیکھیں تنقید بھی جو ہے بڑے آدمیوں کے اوپر ہوتی ہے، علمی تنقید چھوٹے موٹے لوگوں پر ہوتی نہیں ہے، ٹھیک ہے. ایک ہمارے اسکالر تھے، ان کے کام پہ بڑی تنقید ہوتی تھی. میں نے کہا دیکھیں ان کی چیزیں جو ہیں وہ لوگ پڑھ رہے ہیں، جبھی تو ان پر تنقید کر رہے ہیں. ہم نے بھی بہت سارے آرٹیکل لکھے، اس پر تو کسی نے تنقید نہیں کی. تنقید نہیں کی اس کا مطلب لوگ پڑھ ہی نہیں رہے ہوں گے. اگر پڑھتے غور کرتے تو کچھ لوگ اختلاف بھی کرتے. اگر کوئی اختلاف کر ہی نہیں رہا ہے اس کا مطلب کوئی پڑھ نہیں رہا ہے، اس کا مطلب کوئی اس کو کوٹ نہیں کر رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ ہم لکھ رہے ہیں اس کا امپیکٹ فیکٹر جو ہے وہ زیرو ہے. اس کا امپیکٹ فیکٹر ہوگا نا جتنا لوگ اسے کوٹ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا امپیکٹ فیکٹر زیرو ہے. کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے، کوئی پڑھے گا تو تنقید کرے گا، کوئی سنے گا تو تنقید کرے گا. بہت سارے ہمارے بچے طالب علم وغیرہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں سر آپ کو ٹی وی پہ دیکھا تھا ہم نے. میں نے کہا اچھا دیکھا تھا، سنا بھی تھا؟ سنا نہیں تھا، بس دیکھا تھا انہوں نے، خالی دیکھتے ہی ٹیسٹ چینل چینج کر دیا انہوں نے. تو کوئی سنے گا تو اختلاف کرے گا نا، کوئی پڑھے گا تو اختلاف کرے گا. تو بڑے لوگوں کے کاموں پہ تنقید ہوتی ہے، ورنہ چھوٹے موٹے لوگوں کے کاموں پہ تنقید کر کے لوگ اپنا ٹائم ضائع نہیں کرنا چاہتے. تو اگر کسی کے کام پہ علمی تنقید ہو رہی ہے تو اس سے اس کی عظمت میں کوئی کمی نہیں ہوتی ہے. یہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تنقید کر دی، پتہ نہیں توہین کر دی. توہین نہ کریں، توہین کرنا منع ہے. تنقید بری چیز نہیں ہے، تنقید ہیلدی ایکٹیویٹی ہے، توہین بری بات ہے. توہین ایک نگیٹو ایکٹیویٹی ہے، ٹھیک ہے. تنقید علمی ہوتی ہے. بس ایک چھوٹی سی بات یاد رکھنی چاہیے، ایک ہمارے استاد کہتے تھے تنقید جو ہے اس کو انگریزی میں کہتے ہیں کرٹیسزم، کرٹیسائز کرنا. وہ کہتے تھے کرٹیسائز ضرور کریں آپ، لیکن کرٹیسائز وہ کرے جس کا اپنا بھی کوئی سائز ہو. کرٹیسائز اس کو کرنا چاہیے جس کا اپنا بھی کوئی سائز ہو، یعنی اس کی اپنی بھی کوئی علمی حیثیت ہو. جس کی اپنی کوئی علمی حیثیت نہیں ہے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں، اور وہ ایسے ہی گلی کوچے میں بیٹھ کے، چائے کے ہوٹل میں بیٹھ کے اور بڑے بڑے علماء پہ کرٹیسائز کر رہا ہے، اس کو کچھ نہیں پتا. کوئی آدمی ٹرین میں سفر کر رہا تھا، فارغ تھا، اس نے کہا چلو کوئی ڈسکشن شروع کر دیتے ہیں، ٹائم پاس ہو جائے گا. اس نے کہا کیا ڈسکشن کریں؟ اس نے کہا ولایت فقیہ پہ کر لیتے ہیں. اس نے کہا اچھا ولایت فقیہ بھی کر لیں گے، اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال اور ہے اس پہ ڈسکشن کر لیتے ہیں. تو وہ کیا ہے؟ تو وہ یہ ہے کہ جو لوکی ہوتی ہے ہمارے یہاں کدو، یہ گرین کلر کی ہوتی ہے. انڈیا میں لوکی جو ہے یلو کلر کی بھی ہوتی ہے، اچھا. اور بنگلہ دیش میں لوکی جو ہے وہ وائٹ کلر کی بھی ہوتی ہے. تو یہ چکر کیا ہے؟ لوکی کہیں گرین ہے، کہیں یلو ہے، کہیں وائٹ ہے، اس کے بارے میں ذرا اظہار خیال کریں آپ کچھ. اس نے کہا یار مجھے اندازہ نہیں ہے. कि लौकी ग्रीन क्यों होती है, वाइट क्यों होती है, येलो क्यों होती है, क्योंकि ना पता आपको लौकी का नहीं है, कद्दू का नहीं है, बातें मिलाए थे फकीर पे कर रहे हैं आप बहस बुलाए थे फकीर पे करने जा रहे हैं और पता लौकी का नहीं है आपको तो वो लोग जो किसी पे तनकीद करना चाहते हैं, क्रिटिसाइज करना चाहते हैं, मैं कह रहा हूँ हेल्दी एक्टिविटी है ये, लेकिन उनका अपना भी तो कोई इल्मी हैसियत हो ना उनकी, जिनकी आपकी कोई इल्मी हैसियत नहीं है, आप उनसे कहते हैं अच्छा विलायत फकीर को छोड़ें, आप ऐसा करें कि आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पर बात करते हैं वो कहेंगे नहीं यार ये तो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। अच्छा यहाँ तो जो आपका सब्जेक्ट नहीं है उसके ऊपर आप बात नहीं कर सकते, और दीन जो है वो हर एक का सब्जेक्ट है। तो दीन और सियासत दो ऐसे यतीम बच्चे हैं जिनके सर पे हर शख्स शफकत का हाथ फेरना चाहता है। ठीक है, हमारे यहाँ भी जब कोई रिसर्च के टॉपिक्स आते हैं, सानफसिद वगैरह आते हैं, तो इस्लामियात के ऊपर हर शख्स क्रिटिसाइज करता है। साइंस के टॉपिक्स आ रहे होंगे सब, बाकी सब चुप बैठे रहेंगे, हम भी चुप बैठे रहते हैं। जब साइंस के सानफसिद आते हैं तो हम चुप बैठे रहते हैं, वो भी आ रहे हमारा सब्जेक्ट नहीं है वो, हम बिलावजह उस पर इजारे ख्याल करें। लेकिन जब इस्लामिक स्टडीज़ का कोई मौजू आएगा, साइंस वाले भी बोलेंगे, कॉमर्स वाले भी बोलेंगे, इंजीनियरिंग वाले भी बोलेंगे, मेडिसिन वाले भी बोलेंगे, फार्मेसी वाले भी बोलेंगे, क्योंकि इस्लाम का एक्सपर्ट हर आदमी है। तो तनकीद वो करे कि जो उस शोबे का कुछ माहिर हो, अगर आप उस शोबे के एक्सपर्ट नहीं हैं तो यू डोंट हैव राइट टू क्रिटिसाइज। किसी भी शोबे में आप तनकीद नहीं कर सकते जब तक कि आपको उस शोबे का इल्म ही ना हो, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं, आप उसके एक्सपर्ट नहीं हैं और आप उसके माहिरीन के ऊपर तनकीद कर रहे हैं गली कूचे में बैठकर। तो ये तनकीद एक हेल्दी एक्टिविटी ज़रूर है, लेकिन एकेडमिक एक्टिविटी है, एकेडमिक एक्टिविटी है, उसको एकेडमिक रहने दें। देखिए आप जब डॉक्टर के पास इलाज कराने के लिए जाते हैं तो डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप उससे बहस करते हैं कि आपने ये टैबलेट क्यों लिखा, ये इंजेक्शन क्यों लिख दिया, ये टेस्ट मैं क्यों कराऊँ, इस मेडिसिन के अंदर के इंग्रेडिएंट्स क्या है बताएं और वो किस तरह अफेक्ट करेंगे मेरी बॉडी में जाके। तो डॉक्टर कहेगा भाई इतना टाइम नहीं है, आप जाएं दूसरे पेशेंट को भेजें, डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको एक्सप्लेन करता रहे। तो आप कहेंगे कि हम पढ़े लिखे आदमी हूँ, मैं आपको पैसे भी दे रहा हूँ, आप मुझे बताएं डिटेल्स, अदरवाइज मैं नहीं लूँगा आपसे दवाई, क्योंकि अगर नहीं लें आप दूसरे को भेज दें भाई। तो डॉक्टर्स जो आपको नुस्खे लिख के दे रहा है वो उसकी जस्टिफिकेशन नहीं देता, लेकिन डॉक्टर जो आपको नुस्खे लिख कर देता है उसकी कोई जस्टिफिकेशन होती है या नहीं होती है, उसके पीछे कोई लॉजिक होती है या नहीं होती है, उसके पीछे कोई साइंस है या नहीं है, है ना, वो कहाँ बयान किया जाएगा, हर पेशेंट को बयान किया जाएगा नहीं, वो मेडिकल यूनिवर्सिटी में बयान की जाती है। वो तलबा जो डॉक्टर बनने के लिए जा रहे हैं, वो तलबा जिन्होंने वो बेसिक साइंसेस पढ़ ली हैं, वो एक लेवल पे पहुंचते हैं, उनको ये सब चीज़ें बताई जाती हैं कि बीमारी क्या होती है, इंसान की बॉडी क्या होती है, फिजियोलॉजी क्या होती है, एनाटॉमी क्या होती है, फार्मास्यूटिक्स क्या चीज़ होती है, मेडिसिन किस तरह बनती है, उसके किस तरह इफ़ेक्ट्स होते हैं, वहाँ वो चीज़ बताई जाती है। ऐसा नहीं है कि इसके पीछे कोई साइंस नहीं, ऐसा नहीं है कि इसको नहीं बताया जाएगा, छुपाया जाएगा आपसे, ये चीज़ छुपाई नहीं जाती, बताई जाती, लेकिन जो लेवल है बताने का वहाँ वो चीज़ बताई जाएगी, आपको बताने का फ़ायदा नहीं है। तो ये जितने मसाइल हैं फ़िक़ी मसाइल जो आप तौज़ीउल मसाइल में पढ़ते हैं, तो तौज़ीउल मसाइल बुनियादी तौर पर फ़िक़ की किताब है ही नहीं, ये तो बहुत सारे तौज़ीउल मसाइल पढ़ने वालों को नहीं पता, तौज़ीउल मसाइल फ़िक़ की किताब नहीं, तौज़ीउल मसाइल जो है वह अहकाम की किताब है, अहकाम आम लोगों के लिए बनाकर एक पैकेज दे दिया गया है ताकि आप इस किताब को पढ़ें और उसके मुताबिक अमल करें, ये फ़िक़ नहीं। फ़िक़ की डेफिनेशन ये है, फ़िक़ को जो टेक्निकली डिफ़ाइन किया गया है इल्म फ़िक़ में, तो उसमें कहा गया है अल फ़िक़ हुवल इल्मुल अहकाम अल शरईयतिल फरईया, یہ وہ علم ہے جو شریعت کے فروعی احکام کا علم ہے، ان ادلتی حد تفصیلیہ، جو تفصیلی دلیلوں سے ثابت ہوتا ہے، تفصیلی دلیلوں سے. فقہ جو ہے وہ دلیل کا نام ہے، فقہ دلیل کا نام ہے. اچھا، اب ہر حکم جو آپ پڑھ رہے ہیں، توضیح میں پڑھیں یا کسی بھی جگہ پڑھیں، یہ کیا، یہ حکم ہے، اس حکم کے پیچھے ایک دلیل ہوگی. اگر آپ کو کہا گیا ہے نماز واجب ہے، تو یہ نماز واجب ہے، یہ کیا ہے، یہ حکم ہے، اس کے پیچھے دلیل ہے. دلیل کیا ہے؟ دلیل ہے اقیم الصلاۃ، مثلا قرآن کی آیت دلیل. اقیم الصلاۃ کیا ہے؟ دلیل ہے. لیکن یہ دلیل اس کتاب کے اندر نہیں لکھی جائے گی، کیونکہ یہ کتاب عام لوگوں کے لیے لکھی گئی ہے، اس کو ایک پیکیج بنا کر دیا گیا ہے. اگر اس میں دلیلیں شامل کر دیں گے تو یہ بہت بڑی کتاب بن جائے گی. جو دلیل والی کتابیں ہیں، علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی شرائع الاسلام، دو جلدوں کی کتاب ہے وہ، علامہ ہلی کی، شرائع کے نام سے مشہور ہے، شرائع الاسلام نام ہے پورا اس کا، شرائع الاسلام، دو جلدوں کی کتاب ہے. اس کے بعد اس کتاب کی شرح لکھی گئی. ایک شرح وہ ہے کہ جو 40 جلدوں کی ہے، اس کا نام ہے جواہر الکلام فی شرح شرائع الاسلام. شرائع الاسلام کی شرح 40 جلدوں میں، جس کا نام ہے جواہر الکلام. ایک اصطلاح شاید آپ نے سنی ہو، فقہ جواہری، تو فقہ جواہری اسی جواہر الکلام کتاب کی طرف اشارہ ہے. 40 جلدوں کی کتاب ہے، دو جلدوں کی کتاب کی شرح 40 جلدوں میں ہوئی، کیونکہ وہ جو دو جلدیں ہیں ان کے اندر استدلال نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، وہ احکام ہے. لیکن علامہ ہلی بہت بڑے مجتہد تھے، تو وہ ظاہر دلیل لگتے ہیں. تو وہ دلیلیں جب جمع کی گئیں تو وہ 40 جلدوں میں بن گئیں. اب 40 جلدوں کی کتاب آپ ریکمینڈ کسی کریں کسی کو کہ یہ پڑھو بیٹا، 40 جلدیں بالغ ہوتی. تو 40 جلدیں جو ہیں وہ ہر آدمی نہیں پڑھ سکتا، تو اس کو ایک پیکیج بنا کر دیا گیا ہے. یہ احکام کی کتاب ہے، احکام. فقہ جو ہے وہ نام ہی استدلال کا ہے، فقہ جو ہے وہ نام ہی دلیل کا ہے، جو دلیل کے بغیر فقہ نہیں. بس بات روک دیتے ہیں میرے خیال میں یہیں پر، کل آگے بڑھیں گے کیونکہ وقت نہیں رہا. یہ ایام ظاہر ہے کہ ماہ محرم کا پہلا عشرہ ہے، اور پہلے عشرے میں کچھ تاریخیں مخصوص ہیں بعض شخصیات سے کہ جن کا تذکرہ کرنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ ہم ہر ایک کا تذکرہ کر بھی نہیں سکتے اور نہ کرتے ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں کربلا میں جن کے لیے ہمارے بزرگوں نے تاریخیں مخصوص کر دی. لیکن شہید تو یہ سب لوگ عاشور کے دن ہی ہوئے ظاہر ہے، لیکن کچھ خاص شخصیات، ہستیاں ایسی ہیں کربلا کی، خاص پرومیننٹ فیگرز. ظاہر ہے کربلا میں جب ہم امام حسین کا نام لیتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کے بعد جو سب سے پرومیننٹ فیگر ہیں وہ جناب زینب ہے نا، جناب زینب سلام اللہ علیہ کہ امام حسین جب چلے تو جناب زینب آپ کے ساتھ آئیں. بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ جناب زینب کا جب عبداللہ ابن جعفر سے شادی ہوئی تو اس میں یہ بات طے تھی کہ جناب زینب جب امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جانا چاہیں گی تو جناب عبداللہ اس سے نہیں روکیں گے. تو جناب زینب جب امام حسین علیہ السلام مدینہ سے چلے تو شہزادی زینب آپ کے ساتھ گئی. لیکن اس وقت جو ہیں وہ، ایک تو جناب عبداللہ نہیں گئے، جناب عبداللہ کے نہیں جانے کی کچھ وجوہات ہیں، وہ نہیں گئے، اور ان کے دونوں بیٹے بھی نہیں گئے، اور محمد بھی ساتھ نہیں تھے. بعض روایتوں میں ایک تیسرے بیٹے کا تذکرہ بھی ملتا ہے، عبید اللہ ابن عبداللہ، ایک اون ابن عبداللہ، ایک محمد ابن عبداللہ، ایک عبید اللہ ابن عبداللہ، لیکن زیادہ مشہور جو ہے وہ اون محمد ہے. تو یہ دونوں بچے ساتھ نہیں تھے. کیونکہ بنیادی طور پر امام حسین مدینے سے مکے کی طرف گئے تھے. جب آپ مکے سے نکلے کوفے کی طرف جانے کے لیے, اگر آپ نقشے میں دیکھیں تو یہ اس طرح ہے کہ مدینہ اوپر کی طرف ہے اور مکہ نیچے کی طرف ہے, اور جو کوفہ ہے وہ عراق جو ہے وہ اس سے بھی اوپر کی طرف ہے. تو امام حسین جو ہے وہ اس طرح مدینے سے مکے میں آئے. پھر مکے سے جب آپ عراق کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ایک مقام ایسا ہے جو مدینے سے بہت قریب ہے, جہاں مدینے کو بائی پاس کر کے نکلتا ہے, تو مدینے سے وہ بہت قریب ہے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر عبداللہ ابن عباس, عبداللہ ابن جعفر جناب زینب کے شوہر, اپنے دونوں بچوں کو لے کر آئے, یہاں لے کر آئے. اور انہوں نے, جیسے کہ روایت میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے انہوں نے بھی کہا کہ آپ عراق کی طرف نہ جائیں, لیکن امام حسین نے جب ان کو سمجھایا بتایا تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ جا رہے ہیں تو میرے ان دو بچوں کو لے کر جائیں. ایک جملہ میں اکثر کہتا ہوں نا کہ امام حسین مکے سے نکلے جانے کے لیے, لوگوں نے روکا, کہا کہ آپ نہ جائیں, لیکن اس کے باوجود امام حسین جانے پر تیار تھے ظاہر ہے. تو کوئی تو ایسا بھی ہوتا ہے نا مکے میں جو یہ کہتا ہے کہ فرزند رسول آپ نہ جائیں, میرے خیال میں آپ کا جانا مناسب نہیں ہے, لیکن چونکہ آپ نے طے کر لیا کہ آپ جا رہے ہیں تو میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں گا. کوئی ایک آدمی ایسا نہیں ہے, کوئی ایک آدمی ایسا نظر نہیں آیا تاریخ میں جو حسین کے ساتھ جانے کو تیار ہو جائے. روکنے کے لیے تو لوگ آئے لیکن جانے کے لیے نہیں آیا کوئی. عبداللہ ابن جعفر نہیں گئے صحیح ہے, لیکن انہوں نے اپنے دو بچوں کو حوالے کیا, اور یہ کہہ کے حوالے کیا, بچوں سے کہا کہ جب ضرورت پڑے تو اپنے ماموں کی نصرت کرنا, ان کا دفاع کرنا, ان کی نصرت کرنا. ٹھیک ہے, بعض لوگ جناب عبداللہ کے بارے میں غیر ذمہ دارانہ باتیں بھی کرتے ہیں. اگر جناب عبداللہ امام حسین علیہ السلام سے مخلص نہ ہوتے تو کوئی اپنے بچوں کے حوالے کرتا ہے؟ اتنے خطرناک سفر میں انہوں نے اپنے دونوں بچے حوالے کیے. اور جب شب عاشور تمام مائیں اپنے بچوں کو تیار کر رہی تھیں کہ دیکھو کل جب مقابلہ ہو, کل جب جنگ ہو تو سب سے پہلے تم جانا, سب سے آگے آگے رہنا, دیکھو سینے پہ زخم کھانا, تو جناب زینب بھی اپنے بچوں کو سمجھا رہی ہوں گی کہ تم تو جعفر تیار کے پوتے ہو, ہے نا, تمہیں تو اس طرح جنگ کرنی چاہیے جس طرح تمہارے دادا جعفر تیار نے جنگ کی ہے. اور پھر یہی ہوا کہ روز عاشور امام حسین علیہ السلام کے پاس بچے, جوان, بوڑھے, یہ سب آتے تھے اور اجازت لے کے جایا کرتے تھے, اجازت لیتے تھے. اجازت لینے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی آ کے اگر امام حسین سے کہہ رہا ہے مولا اجازت دیجیے میدان میں جانے کی, اجازت دیجیے, اجازت دیجیے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کی اجازت دیجیے, کیونکہ جو میدان میں جا رہا ہے وہ واپس نہیں آ رہا. اجازت کا مطلب یہ ہے, اصحاب حسینی ایک ایک کر کے میدان میں گئے تو واپس نہیں آئے. اب اس کے بعد اولاد عقیل, پھر اولاد جعفر کی باری آئی, پھر اولاد علی کی باری آئی, ایک ترتیب کے ساتھ یہ میدان میں گئے. تو جب اولاد جعفر کی باری آئی تو روایتوں میں ہے کہ سب سے پہلے اون محمد گئے, بلکہ یہ بھی ملتا ہے کہ بنو ہاشم کے سب سے پہلے شہید علی اکبر ہیں, اور اس کے بعد جو دو شہید ہیں وہ اون محمد ہیں, پہلے محمد ہیں پھر اون ہیں. اور یہ دونوں بھائی کیا ایک ساتھ گئے؟ بعض لوگوں نے کہا ایک ساتھ بھی گئے, لیکن زیادہ تر کتابوں میں یہ ہے کہ آگے پیچھے گئے. اور امام حسین کے پاس جب اجازت لینے کے لیے گئے تو آپ تو ہر ایک کو منع کر رہے تھے, امام حسین نے تو کسی غلام سے بھی نہیں کہا کہ جاؤ اپنی جان قربان کرو, ہے نا, تو امام حسین نے تو ہر ایک کو انکار کیا. لیکن پھر جناب زینب آئیں اور انہوں نے اصرار کیا. جب انہوں نے اصرار کیا تو امام حسین نے ایک جملہ کہا کہ شاید عبداللہ اس چیز پہ راضی نہ ہوں, کہ بہن تم بھیجنا چاہ رہی ہو بچوں کو, لیکن شاید عبداللہ اس پر راضی نہ ہوں. تو جناب زینب نے کہا کہ عبداللہ ہی نے تو ان بچوں کو آپ کے حوالے کیا ہے, عبداللہ نے خود ان بچوں کو حوالے کیا. اور اس کے بعد جب یہ میدان میں آئے بچے تو انہوں نے رجز خانی کی, انہوں نے کہا کہ ہم جعفر تیار کے پوتے ہیں, ہم اس کے پوتے ہیں جس کو اللہ نے جنت میں پرواز کرنے کے لیے پر عطا کیے ہیں, جو جو حق کے اوپر جنہوں نے اپنی جان قربان کی, جو عالم انوار میں پہنچے, اس طرح جو رجس خانی کی, اور اس کے بعد بڑھ کے جب حملہ کیا تو دشمن بھی پکارنے پر مجبور ہوئے کہ واقعی یہ جعفر طیار کے پوتے ہیں, ان سے اس طرح مقابلہ نہیں ہو سکتا. اور امام حسین کی طرف سے جو بھی آتا تھا وہ اکیلا بہت سو پہ بھاری ہوتا تھا, وہ بہت سو کو فنار کرتا رہا, بہت سو کو تہ تیغ کرتا رہا. تو ابتدا میں تو ون ٹو ون جنگ ہوتی ہے, لیکن جب وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ ایک کے مقابلے میں ایک سے مقابلہ نہیں جیت پا رہے, تو ایک مرتبہ وہ سب مل کے حملہ کیا کرتے تھے. جب سب مل کے حملہ کرتے, کہیں سے تلوار آتی, کہیں سے تیر آتا, کہیں سے نیزے آتے, تو ایک اکیلا انسان ان سب کا مقابلہ کیسے کر سکتا ہے؟ تو سب سے پہلے جناب محمد شہید ہوئے. جب محمد شہید ہو گئے تو ان کا قاتل ان کے سرانے پہ کھڑا ہوا تھا. جب اون نے دیکھا کہ بھائی کو قتل کرنے کے بعد قاتل سرانے کھڑا ہے, ایک دم برق رفتاری سے گئے اور بھائی کے قاتل کو فنار کر دیا. اور جب قاتل کو فنار کیا تو ہر طرف سے دشمن ٹوٹ پڑا. اور یہاں تک کہ ایک وقت وہ آیا جب ان بچوں کی آواز بلند ہوئی, مامو جان ہماری مدد کے لیے آئی. امام حسین علیہ السلام ایک طرف سے پڑھے, جناب عباس ایک طرف سے پڑھے, اور اس کے بعد ان بچوں کے لاشوں کو لے کر ایک مرتبہ حسین خیمے کی طرف آئے. جب خیمے میں کسی کی لاش آتی تھی تو بیویاں خیمے سے نکل کے استقبال کے لیے جایا کرتی تھیں. علی اکبر کی لاش آئی, سب سے پہلے جناب زینب نکل کر گئیں, لیکن جب اون و محمد کی لاشیں آئیں تو ساری بیویاں نکل کر آئیں, جناب زینب نکل کر نہیں آئیں. جناب زینب بہت دیر میں آئیں. کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے خیمے پہ مصلح عبادت پہ سجدہ شکر میں تھی کہ بارالہ تو نے ہماری قربانی قبول کر لی, لیکن شاید اس لیے نکل کر نہیں آ رہی تھی کہ وہ ماں ہیں. ایسا نہ ہو ماں کے جذبات اس طرح سامنے آئے کہ صبر کا دامن چھوٹ جائے. یا بعض لوگ کہتے ہیں اس لیے بھی نکل کر نہیں آئیں کہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بھائی ان کے سامنے شرمندہ ہو کہ بہن کے بیٹے قربان ہو گئے. لیکن اس کے بعد کربلا سے کوفہ, کوفے سے شام, بازاروں اور درباروں میں, اسیری میں کسی نے کبھی جناب زینب کو اپنے بیٹوں کا غم کرتے ہوئے نہیں دیکھا, کسی نے بیٹوں پر روتے ہوئے نہیں دیکھا. لیکن جب جناب زینب واپس مدینے میں آئیں, جب اپنے گھر پہنچیں, جب بچوں کے مستد پہ نگاہ پڑی, ایک مرتبہ جناب عبداللہ کو مخاطب کر کے کہا, عبداللہ میں تمہیں اون محمد کا پرسہ دیتی اللہ لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایمن قلبی انقلبن.